راستہ، خمینی بت شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ، حق کا راستہ۔
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ، اس سے رابطہ۔
اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا روح اللہ، السلام علیک ناصر دین اللہ، السلام علیک و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کے عنوان پر آپ سے مخاطب ہیں، اور ایک حصہ ہم نے حضرت امام خمینی کے افکار و نظریات سیاسی کا پیش کیا، کہ جس میں ہم نے اس کی بنیادوں کو، یعنی اس کی در حقیقت فلسفی، کلامی، فقہی، عرفانی بنیادوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اب براہ راست ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کو بیان کیا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس اہم ترین حصے میں داخل ہونے کے لیے بھی کچھ بنیادی نکات کی جانب ہماری توجہ کو مبذول ہونا چاہیے، اور توجہ اور سنجیدگی ہونی چاہیے تاکہ ہم ان نظریات کو سمجھ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شخصیت ایک نظام برپا کرتی ہے، ایک سسٹم لے کر آتی ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ تھیوری ہوتی ہے، اس کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، مفروضے ہوتے ہیں، کہ جن پر در حقیقت اس کے عمل کی بنیاد جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ اس بنا پر حضرت امام خمینی کے افکار و نظریات جو سیاسی ہیں ان کو انجام دینے کے لیے بھی مقدمے کی ضرورت ہے کہ امام خمینی اس سیاست سے مراد کیا لیتے ہیں، اور یہ سیاست کہ جس کی جدائی کا نعرہ لگایا گیا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، توجہ رکھیے گا، وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے یہ نعرہ لگایا گیا، یہ نعرہ دین و سیاست کا کب سے جدا ہوا، اور امام خمینی کیوں تاکید کرتے رہے کہ دین و سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام خمینی کا ایک اور بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے دین و سیاست کی جدائی کے نعرے کو نظر انداز کرتے ہوئے دین اور سیاست کو قریب کیا، اور سیاست کو دین کا تابع قرار دیا ہے، توجہ رکھیے گا، دین کا تابع پیرو قرار دیا۔ فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت دنیا و اخروی سب دین اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی مضمر ہے۔ پس اس بنا پر ہم تین بنیادی نکات پر بحث کریں گے، توجہ رکھیے گا، اس کو خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ دین اور سیاست کا کیا رابطہ ہے امام خمینی کی نگاہ میں، امام خمینی کس طریقے سے اس کو بیان فرماتے ہیں، دین اور سیاست کی جدائی کے کیا اسباب اور علل تھے، کب سے شروع ہوا، اور اس کے چاہنے والے یا اس کو لگانے والے افراد کن مقاصد کے حصول کے خواہاں تھے، یعنی وہ سیکولرزم کے جس نے در حقیقت دین اور سیاست کی جدائی کا نعرہ لگایا، وہ کیا چاہتا تھا، اور وہ اس نظریے کے مروج افراد کی کیا پیش نظر، کیا ایسی خصوصیات تھیں کہ جن کو وہ حاصل کر کے اپنے مقاصد تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دین اور سیاست کے درمیان کیا رابطہ ہے، اسی ضمن میں بہت سارے نکات آئیں گے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دوسرا یہ کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں اسلامی حکومت کی تشکیل کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس غیبت کبریٰ میں کہ جو تقریباً 1150-1150 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، اس میں کیوں پیش آتی ہے، آخر کیا دلائل ہیں ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ اس زمانے میں فقہا جو ہے وہ اسلامی حکومت قائم کریں، آیا فقہا کا کام ہے اسلامی حکومت قائم کرنا یا سیاستدانوں کا کام ہے، پھر یہ بحث آئے گی۔ تین بنیادی نکات جو ہیں وہ یہاں پر پیش کیے جائیں گے۔ ایک افکار امام خمینی میں اسلامی حکومت کے مراحل کیا ہیں، تین مراحل ہیں کہ جو امام خمینی نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں دوسرا جو نقطہ اس ضمن میں ہوگا وہ ہے کہ تشکیل حکومت اسلامی پر لازمی دلائل کیا ہیں۔ امام خمینی آٹھ دلائل یہاں پر دیتے ہیں، اور آٹھ دلائل کو بہت ہی شد و مد کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اور تیسرا بنیادی نقطہ کہ غیبت کوبرا کے زمانے میں اسلامی حکومت کی تشکیل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، اور یہاں پر بھی مخمنی تین بنیادی نکات پیش کرتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر ہم جن چیزوں کا آپ کی خدمت پیش کریں گے وہ امام خمینی کی کتاب ولایت فقیہ ہے، جو آپ کی جلوہ وطنی کے زمانے میں آپ نے نجف اشرف میں دروس درس خارج کے درمیان دی تھی، بعد میں اس کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا ہے۔ اور امام خمینی کے بقول یہ وہ نظریہ ہے، نظریہ ولایت فقیہ، کہ جو ہمیشہ سے فقہا کے درمیان موجود رہا ہے مختلف عنوانات کے تحت، تعبیروں کے تحت، منتہا کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ عملی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ بحثیں شروع ہوئیں تو فقیہ جب بحث کرتا ہے تو تمام تر اختیارات کے ساتھ بحث کرتا ہے کہ زندگی کس کس شعبوں میں حاکم شرع کی ضرورت ہے، حاکم اسلامی کی ضرورت ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کی مشروعیت کیا ہے، اس کا شرعی ہونا کیا ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن یہ تمام چیزیں موجود رہی ہیں فقہا کے درمیان، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، وہ کس طریقے سے نافذ العمل ہو سکتا ہے، بحثیں رہی ہیں، لیکن عملی طور پر کسی میں نہ ہی جرت تھی اور نہ ہی وہ اسباب اور علل پیدا ہوئے تھے جن کی بنا پر جو ہے ان حالات میں جو یہ کہا جائے کہ وہ اس کو نافذ کر سکتے تھے۔ لیکن امام خمینی نے اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، دین اسلام کو سمجھتے ہوئے در حقیقت قیام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور در حقیقت اس غیبی امداد کے نتیجے میں مخمنی کامیاب ہوتے ہیں، اسلامی نظام قائم کرتے ہیں۔ تو تین بنیادی نکات پیش کیے ہیں، اور امام مخمنی کے تیسرا اہم ترین نقطہ کہ جو امام مخمنی کے سیاسی افکار و نظریات میں زیر بحث ہے، وہ حاکم اسلامی اور ولایت فقیہ ہے۔ وہ انشاءاللہ ایک مفصل باب ہے کہ جس کو ہم ذکر کریں گے، ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک امام خمینی کی نگاہ میں حاکم اسلامی کی کیا شرائط ہیں، ولایت فقیہ کیا ہے، اس کے دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر ایک خود مفصل باب ولایت فقیہ کے جس کو ہم اسلام کے سیاسی نظام کے عنوان کے تحت پیش کریں گے۔ بہرحال یہاں تک جو ہے وہ امام خمینی کے افکار و سیاسی نظریات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں انہی پہلے نقطے پر، ہم نے کہا تین نکات ہیں، دین و سیاست کا رابطہ کیا ہے، غیبت کبریٰ میں اسلامی حکومت کی تشکیل کیوں ضروری ہے، اور تیسرا بنیادی نقطہ کہ حاکم اسلامی ولایت فقیہ۔ یہ تین بنیادی نکات ہیں امام خمینی کے سیاسی افکار و نظریات کو سمجھنے کے لیے، انشاءاللہ جتنا موقع ملے گا ہم اس کو یہاں پر آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ ایضاً محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ دین جو ہے ایک جامع دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، ضابطہ ضبط سے ہے، یعنی ربط دینے والا، جوڑنے والا، یعنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ، زندگی کا کوئی بھی کام جو ہے وہ در حقیقت حیات سے جدا نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، میں حیات میں جی رہا ہوں، میرا ہر عمل میری حیات سے وابستہ ہے۔ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی حیات کو ایک رنگ دینے والا، ایک جہت دینے والا، بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرونے والا، میرے مکمل، میرے ملکنیوں کو، میرے تمام اعمال کو، مختلف اعمال کو، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی بیاہ، غم خوشی، آنا جانا، سیر و تفریح، یہ سب کیا ہی مختلف کام ہیں، ان سب کو اگر خدائی ڈوری میں پرویا جائے تو یہ عبودیت کہلائے گی، بندگی کہلائے گی۔ اس جوڑنے کے کام کو، اس میکنزم کو دین کہا جاتا ہے۔ دین یعنی انسان کے مختلف کاموں کو کیا کرنے والا ہے، ایک سمت دینے والا ہے، ایک شکل دینے والا ہے، ایک تسبیح کی مانند جمع کرنے والا ہے، ضابطۂ حیات ہے، یعنی ربط دینے والا اور کوآرڈینیٹ کرنے والا۔ بس امام خمینی کے جو سیاسی افکار و نظریات ہیں ہم نے بتایا، وہ فلسفی، کلامی، فقہی اور عرفانی اصول بقائم ہیں، جن پہ ہم مفصل گفتگو کر چکے ہیں پہلے مرحلے پر، اور ہم اس دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی اسلامی معاشرے ہیں، سب کے تمام بحرانوں اور مشکلات کا جو حل ہے وہ اس دین اسلام کے پاس ہے، اور دین اسلام ہی انسان کو سعادت سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ فطری اور الہی قوانین سے دوری انسان کی تمام تر مشکلات کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے گورباچوف کو 89 میں اپنی وفات سے چند مہینے قبل جو آپ نے خط لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ تم لوگوں کی سب سے بڑی مشکل خدا سے دوری ہے، قوانین فطرت سے دوری ہے، الہی اصولوں سے در حقیقت انسان کا انحراف اور دور ہونا ہے، تمام تر مشکلات جو ہیں وہ انسان کی اسی سبب سے ہیں۔ اور جتنا جتنا یہ فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا انسان جو ہے وہ مشکلات کے بھنور میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا، پھنستا چلا جائے گا۔ آیت اللہ باقر الصدر نے ایک کتاب لکھی تھی جو اسلامی انقلاب کے کامیابی کے دوران یا بلکہ ابتدائی زمانے میں سازمان تبلیغات اسلامی کے شعبہ اردو نے چھاپی تھی، آج کا انسان اور اجتماعی مشکلات۔ اس میں بھی آیت اللہ باقر الصدر اسی نقطے کی جانب فرماتے ہیں کہ انسان کی اجتماعی مشکلات در حقیقت اس اجتماع کے کنٹرول کو صحیح ہاتھوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، اس سوسائٹی کنٹرول صحیح ہاتھوں میں نہیں، ان افراد کے ہاتھوں میں جو انسان کو بدن کا انسان سمجھتے ہیں، خواہشات کا انسان سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان کو اور اس کی سیاست کو اور اس کے تمام کاموں کو اس کے بدن میں، اس کی خواہشات میں، اس کے لباس و خوراک میں خلاصہ کرتے ہیں، اور یہی ان کی بدقسمتی اور کوتا فکری ہے، اور یہیں سے انسان کے تنزل کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان صرف بدن کا انسان نہیں، انسان روح ہے، انسان اقدار اس میں موجود ہے، انسان ایک عظیم کائنات رکھتا ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ الغرض یہ کہ آیت اللہ باقر الصدر وہاں پر بیان کیا فرمایا تھا، یہاں پر بھی مومنی کہتے ہیں کہ قوانین فطرت اور قوانین الہ سے دوری جو ہے وہ انسان کی نابودی اور انسان کی مشکلات کا سبب ہے، اور یہی وجہ ہے دین کو جب اجتماعی اور سیاسی میدان سے نکال دیا گیا تو پھر وہاں پر انسان کی حقیقی ضروریات کو پس پشت ڈال دیا، اور جب انسان کی حقیقی ضروریات کو پس پشت ڈال کر اس کو صرف گوشت پوس اور مٹی کے بدن کا انسان تصور کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ زندگی مطلوب تک اور سعادت حقیقی تک پہنچنے کا واحد راستہ جو ہے دین اسلام کی پیروی ہے، دین اسلام جس کا مدون ترین قانون قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور فرماتے ہیں کہ جتنا جتنا اس دین کو سیاست سے جدا کیا گیا اور دین کو الگ کر کر بالکل سیاست کو جدا کر دیا گیا، مشکلات اتنی ہی بڑھتی چلی گئیں، اور یہی وجہ مخمنی کہتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دین کو دوبارہ سے لوٹنا ہوگا انسانی معاشرے میں، حاشیوں میں نہیں، سائیڈوں میں نہیں، بلکہ انسانی معاشرے میں لوٹنا ہوگا۔ اہم ترین بات کو، اہم ترین نقطے کو ٹیکسٹ میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے حاشیے اور سائیڈ اور کالم میں بیان نہیں کیا جاتا، ہمیشہ اہم ترین بات کیا ہے، دین کے رہنمائی ہے جو انسان کے انسانی معاشرے کے اور سوسائٹی میں در حقیقت متن جامع میں ہو، ٹیکسٹ میں موجود ہو، سامنے موجود ہو، نگاہوں کے سامنے مرکزی خیال کے طور پر موجود ہو، تو وہ در حقیقت معاشرہ کامیاب ہے۔ لہذا ہمیں دین کو لوٹانا ہوگا اجتماع میں، سوسائٹی میں، تاکہ دین در حقیقت جو انسان کے بدن اور انسان کی روح کی سعادت کا ضامن ہے وہ صحیح طور پر اس کی رہنمائی کر سکے۔ غفلت یہ ہے کہ انسان کو بدن اور مٹی کا انسان تصور کیا گیا، اس کی روح اور اس کی روح سے متعلق دنیا، میٹافزکس، ماورا طبی امور کو نظر انداز کیا گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ 30 سال کے بعد سے، یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی بعد سے لے کر دوبارہ سے وہ الہیات، وہ معنویت، وہ روحانیت، وہ توجہ اور وہ سکس سینس، وہ حصے مذہبی در حقیقت لوگوں کے درمیان زیر بحث آ رہا ہے، دوبارہ لوگ جو ہے ایک دفعہ معنویت اور الہیت کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں، اور معرفت کا لیول جو وہ چینج ہو رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ انڈیا ہے، یا یوں کہوں کہ یہ انڈیکیشن ہے امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے حصول کے جانب کے، جو انسان آہستہ آہستہ اس جانب بڑھ رہا ہے، کہ جس کا نعرہ امام خمینی نے اپنی جلا وطنی کی درمانے میں پیش کیا تھا، آج وہ نعرہ جو ہے دنیا کی تمام اقوام کا نعرہ بن گیا ہے۔ لہذا امام خمینی یہاں پہ کہتے ہیں کہ دین کو لوٹانا ہوگا اجتماع میں، اور سیاست اور دین کو ایک ساتھ کنسیڈر کرنا ہوگا اور اسٹڈی کرنا ہوگا۔ لہذا امام خمینی کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ دین اور سیاست میں جدائی ناممکن ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں، در حقیقت امام خمینی نے دو حصوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ امام خمینی کی نگاہ میں دین اور سیاست کا کیا رابطہ ہے۔ خوب، سب سے پہلے سوال یہ تھا، آیا سیاست جزء دین ہے، دین کا حصہ ہے، دین کا پارٹ ہے؟ ہو، آیا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنی حکومتوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق قائم کریں. تیسرے سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا سوسائٹی کو چلانے کے لیے اور سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے دین نے کوئی خاص احکامات معین فرمائے ہیں, اور خود سیاست کا کیا مقام ہے دین اسلام میں, آیا سیاست جو ہے وہ کیا چیز ہے. سیاست کے مختلف معنی مراد لیے گئے ہیں, لیکن یہاں پر سیاست سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ آف سوسائٹی, میکینزم آف مینجمنٹ آف ہیومن سوسائٹی, انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے میکینزم کا نام سیاست ہے. وہ نظام, وہ سسٹم, وہ اصول و قوانین جس کے تحت انسانی معاشرے کو در حقیقت چلایا جائے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں انسان کا انفرادی فعل, انفرادی زندگی جو ہے وہ اس سے باہر نہیں ہے. امام خمینی در حقیقت ایسے حالات میں یہ بحث شروع کرتے ہیں کہ جب دین کو سیاست سے مکمل طور پر جدا تصور کیا گیا ہے. میں ایران کی بات کروں گا, اور کم و بیش یہ تقریباً پوری دنیا کی بات ہے کہ جہاں پر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے, اس لیے کہ دین کو سیاست سے جدا کر کے سیاست کو ایک منفی لفظ کے طور پر, ایک گالی کے طور پر پیش کیا گیا, اور سیاست سے مربوط افراد اگر علماء دین ہوں تو ان کو انتہائی حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا گیا ہے. اس بنا پر جو بھی وارد سیاست ہوتا تھا اس کو جو ہے نظر انداز کیا جاتا تھا, اس کی تذلیل و تحقیر کی جاتی تھی. یہی وجہ ہے ساواک کا نمائندہ جب امام خمینی کے پاس آتا ہے اور شاہ ایران کا پیغام امام خمینی تک پہنچاتا ہے, تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ جیسا عظیم مرجع جو ہے وہ سیاست جیسی کیچڑ والی چیز میں اپنے ہاتھ نہ ڈالیں, آپ بہت عظیم پاک اور پاک صاف انسان ہیں, آپ اس میں نہ ڈالیں. امام خمینی کہتے ہیں تم جس سیاست کی بات کرو جسے کیچڑ کہہ رہے ہو اس سے تو ہم پہلے ہی دور ہیں, ہم اس سیاست میں نہیں آنا چاہتے, ہماری سیاست الہی سیاست ہے. انتم سیاست العباد, آئمہ طاہرین در حقیقت حقیقی سیاست دان عالم انسانیت ہیں. سیاست یعنی تدبیر کرنے والا, سیاست یعنی تربیت کرنے والا, سیاست یعنی راہ حقیقت کی جانب توجہ دلانے والا, ان کو سعادت کی جانب, راہ سعادت کی جانب گامزن کرنے والا, یہ ہے حقیقت سیاست. وہ انتم سیاست العباد, آپ سیاست دان ہیں, آپ سائس ہیں, آپ تربیت کرنے والے ہیں. وہاں پہ واضح طور پہ یہی وجہ ہے کہ سیاسی مولوی ایک گالی بن گیا تھا امام خمینی کے زمانے میں, اور آج بھی تھوڑی سی کوئی گفتگو کرے, تھوڑی سی کوئی حکومت تنقید کرے, او ہو یہ سیاسی مولوی ہیں. آج بھی یہ بات جو ہے وہ ایک فحش کلمہ گالی کے طور پر ان علماء کے لیے پیش کی جاتی ہے, او ہو یہ سیاست میں آ گئے ہیں, یہ سیاسی مولوی ہیں, یعنی گالی کے طور پہ. امام خمینی آج سے تقریباً 50 سال پہلے امام خمینی کے دور میں یہ بات رائج تھی, اس زمانے میں کتنی قوی ہوگی. آج انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا دور, سب کچھ, مہمین کا انقلاب 40 سال ہو چکے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے نا یہ لفظ ابھی بھی گالی کے طور پہ موجود ہے. تو اس زمانے میں 60 سال پہلے آپ تصور کیجئے کتنا یہ منفور لفظ ہوگا, کتنی تحقیر و احانت کی جاتی کہ سیاسی مولوی. امام خمینی کے زمانے میں مولویوں کا اخبار پڑھنا جو ہے نا حرام سمجھا جاتا تھا, توجہ کیجئے گا, یہ تو مولوی یعنی بالکل دنیا سے دور. سیاسی اور اجتماعی مسائل میں ان کی دخل اندازی, یہ توجہ, یہ سنجیدگی کو گناہ سمجھا جاتا تھا, گناہ سے تعبیر کیا جاتا تھا, اور سیاسی امور میں دخالت دینے کو ان کے شان روحانیت اور مقام مولویت کے خلاف تصور کیا جاتا تھا. یہ سب میں حکومت اسلامی و ولایت فقیہ سے پیش کر رہا ہوں ساری چیزیں امام خمینی کی. یعنی اگر کوئی مولوی جو ہے وہ چلتے چلتے روڈ پہ, امام خمینی نے, امام خمینی کو جو خط لکھا ہے, روڈ پہ چلتے چلتے آ جاتا تھا تو اس کو سائڈ بلا کے رکھ دیا, ارے مولانا آپ یہاں کہاں آ گئے ہیں, آپ در سائڈ میں ہو جائیے, آپ کہاں روڈ پر. یعنی مولوی کو اتنا مقدس بنا کے پیش کیا گیا تھا کہ متنتھنا روڈ بھی کراس نہیں کر سکتا تھا, اخبار بھی نہیں پڑھ سکتا تھا, چلے جائے کہ وہ امور سیاسی میں دخل انداز کرے, بیان دے, قیام کرے, کھڑا ہو. اور کہا جاتا ہے یہ آخوند سیاسی ہے, یہ سیاسی مولوی ہے, اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ وہی حقائق موجود ہیں. لہذا امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ وہ سیکولر تعلیمات تھیں کہ جو در حقیقت مغرب سے اسلام میں آئی ہیں. کہتے ہیں دین و سیاست کی جدائی کا نعرہ قرون وسطیٰ سے لگایا گیا ہے. قرون وسطیٰ میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. قرون وسطیٰ یعنی پانچویں عیسوی سے لے کر پندرہویں صدی تک عیسوی تک یہ قرون وسطیٰ کا دور کہلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ 476 عیسوی میں رومی سلطنت کے خاتمے سے ہوتا ہے، اور تقریباً یہ قرون وسطیٰ کا جو اختتام ہے وہ رنیسانس کے دور پہ ہوتا ہے. رنیسانس یعنی حیات نو، کاوش اور علم کی جد و جہد کا زمانہ جسے تصور کیا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں سے جو ہے وہ جدائی کا نعرہ لگایا گیا، اور ان تمام صدیوں میں تو مختلف، اب اس کو تاریخی لحاظ سے دیکھنا پڑے گا، قرون وسطیٰ کے آغاز سے لے کر اور گیارہویں صدی تک جو ہے یہ سارے جو مسائل پیش آئے یہ کیسے تھے، یہ ایک بہت الگ باب ہے. لیکن امام خمینی نے صرف خلاصتاً اس کو عرض کیا ہے. جو میں نے تحقیق کی ہے، گیارہ عیسوی سے لے کر تیرہویں عیسوی تک ایجادات کا زمانہ ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے چودہویں پندرہویں صدی میں جو ہے وہ کاوش جو ہے اور سائنس بہت آگے بڑھتی ہے، لیکن کلیسا جو ہے وہ در حقیقت سائنس کی مخالفت کرتا ہے. اور پھر جو جدید دنیا کے متوالے تھے انہوں نے کلیسا کی مخالفت کی، اور کلیسا کی مخالفت کرنے کے بعد اس کو نظر انداز کیا اور کہا کہ کلیسا اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ صرف چرچ تک محدود رہنی چاہیے، دین کا کام جو رہنمائی کرنا نہیں ہے. اس سلسلے میں بہترین کتاب جس کی میں آپ کو پیش کروں گا وہ ہے ثقافتی یلغار آیت اللہ مصباح یزدی. حقیر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آج سے شاید 13-14 سال قبل وہ ترجمہ ہوئی تھی، مارکیٹ میں موجود ہوگی یقیناً. بہترین کتاب ہے ثقافت الغار، اس میں پورا جائزہ لیا گیا ہے، اس میں رنیسانس کا پورا جائزہ لیا گیا ہے. رنیسانس ہے کیا؟ حیات نو، کاوش و علم کا زمانہ کیا ہے، اور اس کی بنیادیں کیا تھیں. خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ وہ زمانہ تھا سیکولرزم جب بالکل ایک جدید فارم میں سامنے آ رہا تھا، اور کلیسا اور سائنس نے جدائی کے راستے کو اپنایا. کلیسا کو جو ہے وہ سنڈے اور اتوار کے گرجا گھروں تک محدود رکھا گیا، اس کا انسانی حیات سے، اجتماعی سے کوئی تعلق نہیں. آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، بس آپ جو ہیں وہ سائنس کی مخالفت کر رہے ہیں. کتنے ہی ایسے سائنسدان تھے کہ جنہوں نے سائنس سے ریسرچ کی اور ان کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارا گیا. کس نے؟ کلیسا نے، کیونکہ کلیسا کی خاص تنگ نظری تھی. اور آپ دیکھیں آج در حقیقت آج ایسے ہی لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہی معاشرے میں سبز پگڑی باندھ کر جو ہے وہ سائنسی اصولوں کے برخلاف، قرآنی اصولوں کے برخلاف جو ہے وہ بولتے ہوئے نظر آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ عطار صاحب کا وہ نظریہ ہے، یہ قرآن کا نظریہ ہے. واقعاً یعنی کیا لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ سنت کو نہیں سمجھتے؟ کہ ایک مولوی آتا ہے سبز پگڑی لگا کر اور وہ جو ہے عطاری کا نظریہ پیش کرتا ہے، فلاں میاں اور فلاں اعلیٰ حضرت کا نظریہ پیش کرتا ہے. یعنی واقعاً یہ جائے تعجب ہے کہ اس دور میں بھی ایسے کم عقل جو ہے وہ نادان اور جاہل افراد موجود ہیں، تصور کیجئے. لہذا یہ وہی کلیسا کی تنگ نظری اور کوتاہ فکری والے اسباب و علل ہیں کہ جو آج ہمارے اسلامی معاشرے میں قائم ہیں. لہذا عملی طور پر سیکولرزم سے جدائی، سیکولرزم نے جدائی دین اور سیاست کا نعرہ لگایا اور کہا کہ جناب دین جو ہے وہ بالکل الگ ہے اور سیاست بالکل الگ ہے. اور یہیں سے یہ نعرہ جو ہے آہستہ آہستہ وہ اسلامی معاشرے میں دبے قدموں آ گیا. اور پھر مغربی فکر کے نتیجے کیا ہوا کہ راشن فکر افراد، روشن فکر نہیں، راشن فکر افراد جو ہر وقت راشن لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے بچی کچی باقیات کو جو ہے وہ لے کر اس کو پالش کر کر مفکر اور مجدد اور مسلح اور نہ جانے کیا کیا ٹائٹل لگا کر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پیش کرتے ہیں. وہ یہ کام الحمدللہ ایسے ریزہ خوار مغرب کے بہت سارے ہمارے معاشرے میں مل جائیں گے آپ کو. چنانچہ دین اسلام کی ماہیت اور مسیحیت کی ماہیت بالکل الگ ہے، توجہ رکھیے گا. دین اسلام ایک زندہ دین ہے. صحیح ہے کہ مسیحیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ تعلیمات ہیں کہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہیں، لیکن وہ زمانہ بیت گیا، ان کی بائبل کو تحریف کر دیا گیا، ان کی تورات کو تحریف کر دیا گیا، آج وہ تحریف شدہ بائبل تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ دین زندہ جو ہے، دین قائم جو ہے، وہ دین اسلام ہے، دین محمدی ہے، دین قرآنی ہے۔ لہذا دونوں کی ماہیت اور میکنزم کو سمجھے بغیر جو فیصلہ مسیحیت کے بارے میں اہل مغرب نے کیا تھا، وہی فیصلہ اہل مشرق نے دین کے بارے میں کیا، حالانکہ دونوں کے میکنزم میں بہت فرق ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کوتا فکری جو ہے وہ ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط میں نظر آتی ہے۔ جب 16ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے اپنی جڑیں مضبوط کیں اور 1857 کی جنگ آزادی تک، یعنی 250 سال میں، مکمل طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی یہ برطانوی سامراج کی گماشتہ اور آلودہ اور اعلی کار تنظیم جو ہے تجارت کے بہانے جب مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر چکی، تو یہاں پہ مسلمانوں کو پس پشت ڈال دیا گیا، دیوار سے لگا دیا گیا۔ اب یہاں پہ تین قسم کی تحریکیں اٹھتی ہیں۔ ایک وہ تھے کہ جو انگریزوں سے نفرت کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں انگریزی تعلیم نہیں سیکھنی چاہیے، انہوں نے کھول کر انگریزوں کی مخالفت کی، خالصتاً انہوں نے خالص تحریکیں چلائیں، خالص مدرسے کھولے۔ دوسری تحریک وہ تھی کہ جو صرف انگریزوں کے دل دادا ہو گئے انگریزوں کے نام پر، اور تیسرے وہ تھے کہ جنہوں نے دونوں تعلیم کو مد نظر رکھا کہ دین بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو۔ تو اس میں بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ دلدادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میری اپنی تحقیق مطابق سر سید ان افراد میں سے ہیں جو بہت زیادہ دلدادہ تھے مغربی تعلیم کے۔ ممکن انہوں نے کئی مقامات پہ کوئی اچھے فیصلے کیے ہوں مجموعاً، لیکن ان کی جو شخصیت ہے وہ ایک فریفتہ اور ایک عاشق و دل باختہ کسی ہے جو مغربی نظام تعلیم پر حقیقت اپنا دل دے بیٹھا ہے اور اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے نام ہیں۔ بہرحال یہ میڈیا مطالعہ پاکستان کا مسئلہ ہے جسے ہم بعد میں طے کریں گے۔ یہی کام ایران میں کیا گیا، کیونکہ ایران میں ایک ایسی کالونی ایجاد کرنی تھی عالم استعمار کو کہ جہاں پر 2500 برس کی شہنشاہیت تھی، اور شاہ ایران کو جو لایا گیا، اس کے باپ کو لانے والے برطانوی سامراج تھے، پھر ہٹایا گیا، پھر اس کو لایا گیا، پھر امریکہ یہاں پہ وارد ہوتا ہے، اور پوری بحث ہے جس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہاں پہ جو ہے جیسے ہی شاہ ایران اقتدار سنبھالتا ہے، وہ دین زدائی کے لیے، دین کو گوشہ نشین کرنے کے لیے اور افراد کو میدان عمل سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مختلف قسم کے کاموں کا انجام دیتا ہے، علماء کو نکال دیا جاتا ہے، تعلیم و تربیت اور عدالتوں سے ان کو ممنوع دخول کر دیا جاتا ہے، اسلامی پوشش اور اسلامی لباس اور حجاب کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے، اسلامی اقدار پر پابندی پر قدغن لگایا جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ دین کو معاشرے سے جدا کرنے کے لیے سخت ترین شرائط کو جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ امام خمینی نے ایک واقعہ ذکر کیا اسی زمانے کا کہ ایک عالم دین جو ہے وہ اپنے امامے کو کھولتا ہے، آدھا کپڑا پھاڑ کر اسے بیچ کر دوپہر کی روٹی کھا لیتا ہے یا رات کی روٹی کھا لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ کل کا اللہ حافظ ہے۔ یہ امام خمینی نے واقعہ لکھا ہے۔ اتنے سخت حالات تھے کہ جس میں جو ہے وہ علماء نے زندگی بسر کی ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ سب کیوں، کیونکہ یہ مغرب کے دلدادہ تھے، مغرب پرستے، لہذا کہتے تھے اسلام کی پیروی جو ہے وہ ہمیں معاشرے سے دور کرنے والی ہے، ترقی سے دور کرنے والی ہے، اور ہم جتنے اسلام پہ عمل کریں گے ہم اتنا ہی زیادہ در حقیقت دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا امام خمینی فرماتے ہیں کشف الاسرار میں، یہ جو افراد اس قسم کے نعرے لگا رہے ہیں دین و سیاست کے، یہ ماجرا جو افراد، یہ دنیاوی اقوام کے کارواں سے اپنے پیچھے رہ جانے اور یورپ کے تہذیب و تمدن و ثقافت سے اپنے تعلق نہ جوڑنے کو در حقیقت دین اور دین سے وابستہ لوگوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دین کے پیشوا ہیں جن کی تعلیم اعمال پیدا ہونے سے ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، اقوام عالم ترقی کر جائیں گی اور ہم شکست کھا جائیں گے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم دین اسلام کی مخالفت کریں گے، جتنا ہم بے بند و باری کی طرف جائیں گے، مادر پدر آزاد ہوں گے، ہم اتنا ہی تمدن یافتہ ہوں گے، ہم اتنا ہی تہذیب یافتہ ہوں گے۔ بہرحال امام خمینی جو ہیں واضح طور پہ آتے ہیں اور اپنی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں، علماء کو جمع کرتے ہیں، اے علماء اسلام، بیداد اسلام برسید، مدرس فیضیہ میں جو آپ کی تاریخ تقریر تھی، اسلام در خطر است، اسلام در خطر است، امام خمینی واضح طور پہ کہتے ہیں۔ الغرض یہ کہ امام خمینی بہت ہی واضح انداز سے جن اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ دین و سیاست کی جدائی کے خلاف جو امام خمینی نے دلائل دی ہیں کہ یہ جدائی نہیں ہے، تقریباً 7 نکات ہیں جن کو امام خمینی نے ذکر کیا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔